لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد इसलिए दस ये सही हदीस की शर्तें बयान की थी, पांच शर्तें बयान की कौन सी है? सही हदीस की पांच शर्तें क्या है? दो शर्तें बाकी है, नहीं वैसे जो पांच बयान की है उनके नाम काफी से जिसको जवाब है वो हाथ खड़ा करके बताए। वादी का हाजिर होना चाहिए, काम वक्त होना चाहिए, सड़क मुतसिल होनी चाहिए और सलामत और पाक हो। रिवायत किससे? शुदूर याद न हो और दूसरा सवाल यह है कि हदीस को जानने के लिए सही या ज़ईफ है तीन तरीके बताए हैं, कौन से हैं आपके अलावा? पढ़ा करते छह दिन होते याद करने के लिए और किताब नहीं देखना। तीन तरीके बताए थे हदीस को देखने के लिए या रिवायत को देखने के लिए कि यह सही है या नहीं। कौन से तीन तरीके थे? नंबर एक, अगर मोतबर किताब में हो जैसे सही बुखारी या मुस्लिम तो काफी होता है, ये जानते ही कि यह हदीस बुखारी में या मुस्लिम है तो सही है। दूसरा तरीका, मुस्तनद इमाम मुहद्दिस जिसको इस दिन का इल्म हो, मुहद्दिस हो और इसकी शर्तें क्या थी कि वो मुतसाहिल ना हो, नरमी इख्तियार ना करे। इसकी मिसाल में इब्न हिब्बान और तिर्मिज़ी और तिर्मिज़ी और इमाम हाकिम भी इसी तरीके से है, कोई नरमी इख्तियार करते। तो तीसरा तरीका तखरीज का तरीका, रिवायत को देखेंगे, इसकी पूरी सनद को एक एक रावी को अलग अलग देखेंगे और रुझू करेंगे असमा रुझान की किताबों की तरफ, वहां पर देखेंगे कि क्या यह रावी काबिल एतबार है, सिपाह है या नहीं। इस तरीके से अगर एक हदीस के एक रिवायत के छह या सात रावी हैं सबको अलग अलग देखेंगे, फिर अब देखेंगे हाजा इसनादुन सफी अगर सब सही है, उसके बाद इसी मतलब के बाकी रिवायात जो है सबको इकट्ठा करेंगे, सब एक एक रावी को देखेंगे, फिर हम ये कहेंगे हाजा हदीस हो सही, जब सब की सब सनदे सही हो। आज के दर्श में वो वही ज़ईफ हदीस क्या है यहां पर पहुंचे थे, कैसा फरमाते हैं वो वही मा खला अन शुरूत सहीह वल हसन, और ज़ईफ हदीस या ज़ईफ रिवायत वो है जिसमें सही की शर्तें ना पाई जाए और हसन की भी शर्तें ना पाई जाए, वो ज़ईफ कहलाता है। सही की शर्तें पांच जो भी बयान की हैं और हसन की शर्तें भी पांच है, लेकिन फर्क किसमें है? वक्त में। सही में काम वक्त हदीस की हिफाजत कर, चोटी के दर्जे का हिफाजत हो। इसके मैंने एक मिसाल बयान की थी, क्योंकि सिर्फ इतना कह देना कि हाफजा काम हो ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि सिर्फ हाफजे की बात नहीं होती बल्कि हदीस की हिफाजत के दो तरीके हैं, एक सीने में उसे महफूज कर लो याद करके, दूसरा एक जो आपने लिखा है किताब में उसको भी आप महफूज रखें। इसकी मिसाल में एक खजाने की मैंने मिसाल दी है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से अपने खजाने को महफूज करते हैं, कुछ लोग लॉकर में करते हैं, कुछ लोग आम सी ड्रॉअर में रखते हैं, कुछ लोग बेड के नीचे रखते हैं। तो ये सब मुख्तलिफ तरीके हैं, जो सबसे चोटी का तरीका है उसे ताम कहते हैं, और हदीस हसन में उससे थोड़ा सा कम दर्जा, वक्त में हाफजे में उससे थोड़ा सा कम, اتنا زیادہ کم نہیں کہ اسے منکر بنا دے یا فرق بنا دے الگ کر دے, اور اتنا زیادہ نہیں کہ وہ تام ہو جائے اور صحیح حدیث ہو جائے. یہ فرق ہے. یہ تھا تو پانچ شرطیں جو صحیح کی وہی اصل کی ہیں, سوائے ایک شرط کے تام وقت نہیں بلکہ اس سے کچھ کم. مثال ہو اور ضعیف حدیث کی مثال سے سب بیان کرتے ہیں. یہاں پر دیکھیں, یہی کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جیسا کہتے ہیں مثال ہو حدیث بہتر سنندہ سے بسور بند, اور باقی جو آپ پیچھے دیکھتے جو بھی مثال بیان کی ہے جیسا فرماتا قول ہو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر حدیث بیان کرتے ہیں. تو جیسا یہ ایسے نہیں لکھا, یہ ایسے ہی بیان کیا, اس کی وجہ جیسا کہ بیان ہوگی کہ ضعیف حدیث کو کبھی یہ نہیں کہنا قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ہم دوسری بات منسوخ کر رہے ہیں, اور جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوسری بات منسوخ کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے. یہ عام بات نہیں ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ حدیث ضعیف ہے تو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرنی, یہ پہلی بات ہے ضعیف حدیث کے لیے. مثال اس کی مثال حدیث, یہ حدیث احترس من الناس بسوء الظن, لوگوں کی بدگمانی سے بچو, یہ حدیث نہیں ہے. لیکن لوگوں کے ہاں یہ حدیث میں شمار ہوتی, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. حقیقت جب یہ دیکھا گیا یہ دیکھا گیا کہ حدیث نہیں ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط منسوخ کر دیا گیا ہے قول, تو یہ حدیث ضعیف چاہیے. وہ مہمان اور فائل اور ضعیف حدیث کا گمان جب ہمیں ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے, کیسا مثال دیا, منفرد جتی ہی عقیلی, اگر عقیلی جو عقیلی مدد سمجھے جاتے ہیں, اگر اپنی کتاب جو کی تصنیف ہے اس میں انفرادیت کر رہے ہیں, یعنی صرف وہ روایت ہمیں عقیلے ملے وہ کہیں ملے گی. ایک روایت ہے جو صرف عقیلے کی کتاب ملے گی, کسی اور کتاب میں ملتی ہی نہیں ہمیں, تو ہم سب سے پہلے ذہن میں جو آئے گا یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اس کو سند دیکھنے کے بعد اگر صحیح ثابت ہو تو صحیح ہو, لیکن مبان کی بات ہو رہی ہے. جیسے پہلے بات کی تو ابو داؤد میں اگر انفرادی طور پر کوئی حدیث ہے تو کیا ہوگی, اصل درجے کی ہوگی. لیکن اگر دیکھنے کے بعد ایک پتہ چل جائے یہ صحیح ہے تو صحیح ہو سکتی ہے, ضعیف بھی ہو سکتی ہے. لیکن سب سے پہلے جو گمان ہوتا ہے انفرادیت کی وجہ سے محدثین کے نزدیک یہ ہے, اگر ابو داؤد انفرادیت کرنے کسی روایت تو صرف ابو داؤد ملے, کسی اور میں نہ ملے اس کا مطلب نہیں یہ حسن ہے. اسی طریقے سے اگر عقیدے میں ملے کوئی حدیث کسی اور میں نہ ملے تو یہ ضعیف ہے. اس طریقے سے ابن عدی یہ بھی حدیث سمجھے جاتے ہیں, ان کی بھی تصنیف ہے, اگر کوئی روایت صرف ابن عدی میں ملے کسی اور میں نہ ملے تو یہ بھی ضعیف سمجھی جائے گی. او الخطیب البغدادی, تو خطیب بغدادی بھی محدث ہیں, اگر ان کی تصنیف میں کوئی روایت ملے جو کسی اور کتاب میں نہ ہو تو یہ بھی ظاہر طور پر ضعیف سمجھی جائے گی. وہ ابن عساکر کی تاریخ ہے, اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں ان کی تاریخ مشہور کتاب ہے تاریخ ابن عساکر, اگر انہوں نے کوئی روایت انفرادیت کی ہو اور وہ کسی اور حدیث کتاب میں نہ ملے ہو تو یہ بھی ضعیف سمجھی جاتی ہے. اگر اس کو مزید دیکھنا چاہے کوئی شخص دیکھ سکتا ہے, ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو یا حسن درجے کی ہو, لیکن ظاہر ہو ضعیف ہی ہوتی ہے. یہ دیکھا گیا ہے کہ جتنی بھی ان کی طرح ہم نے بیان کیا ہے یہ ان لوگوں نے جس حدیث کی انفرادیت کی ہو رہی تھی, محدثین نے دیکھا ہے جو روایت ان کی کتابوں میں جن کا نام لیا ہے ہم نے ان کی کتابوں میں مل جائے اور وہ روایت کسی اور کتاب میں نہ ہو, نہ سنن میں ہو, نہ صحیح ہے اور کسی اور جگہ پہ ہو, نہ بڑی حقے میں, نہ دار میں, کسی اور کی کتاب میں ہو, تو یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ حدیث یہ روایت صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص مزید دیکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے, وہ اپنی طرف سے تحقیق کر کے دیکھ لے. او الدیلمی اس کا جس کرتا ہے, اس مسلم کی اس مشہور کتاب ہے دیلمی کی لکھی ہوئی ہے, اگر کوئی روایت اس میں انفرادیت ہو کسی اور مضبوط میں نہ لکھی ہو صرف اس میں ہو یہ بھی ذہن سمجھی جائے گی. اور ترمذی الحکیم کی نوازل الرسول, نوازل الرسول ترمذی کی کتاب ہے, اور شیخ صاحب فرماتے ہوا ہوا غیر صاحب السنن, یہ ترمذی سنن نہیں دوسرے ترمذی ہے, اور
تو یہ شخص بھی ترمذی حکیم کے نام سے مشہور ہے، صرف ترمذی نہیں ترمذی الحکیم، تاکہ یہ خلط نہ ہو. امام ترمذی مشہور امام ہے اور یہ ترمذی ہے، لیکن انہوں نے اگر اپنے دوازر اور اصول کتاب میں کوئی روایت الگ لکھی ہو جو کسی اور کتاب میں ہوئے بھی سمجھی جائے گی. اور حاکم اور جاروز کی تاریخ ہے، اور حاکم اور جاروز کی کتاب جو تاریخ ہے انہوں نے جو تاریخ کی کتاب لکھی ہے، اگر اس میں کوئی روایت پائی جاتی ہے جو کسی اور کتاب میں نہ ہو تو وہ بھی ظاہر ضعیف ہوگی. وہ تو تفید اخبار الاحاد سے وہ پڑھی. اب احاد کی قسمیں جو انہوں نے بیان کی ہیں پانچ، صحیح لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لذاتی، حسن لغیرہ اور بھائی. جیسا فرماتے ہیں اس احاد کا ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، یہ جان کے یہ حدیث احاد ہے، علم اور عمل ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمیں جانے کی کیا ضرورت ہے کہ حدیث احاد ہے. اس کا فائدہ جیسا فرماتے ہیں اولا افضل گمان اور شک اور ون یاد رکھے فرق ہے. شک کا مطلب ہے دونوں چیزیں برابر ہیں، یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے، جو کشمکش ہوتی ہے دونوں پرسنٹ برابر ہوتے ہیں. ون میں ایک طرف زیادہ رجحان ہوتا ہے دوسرے میں کم، یقین میں ایک ہی طرف ہوتا ہے بس دوسری طرف ہوتے ہی نہیں. تین درجے ہیں، شک ہے پھر ون ہے پھر یقین ہے. یقین میں صرف ایک طرف ہوتا ہے دوسری طرف ہوتی نہیں، شک میں دونوں طرف ہوتے ہیں، دونوں طرف برابر ہوتے ہیں. شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، یہ بات درست ہے یہ بات درست، دونوں میں برابر کا شک ہوتا ہے اسی شک کے لیے. اگر تھوڑا سا ایک طرف گمان زیادہ ہو جائے اسے ون کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کیسا فرماتے ہیں افضل اولا افضل وهو رجحان صحة نسبتها الى من نقلت عنه غلط مطلب لیے ہیں کہ یہ خبر احاد، یہ روایت مشہور ہے یا عزیز ہے، یا یہ حدیث جو بیان کی صحیح لغاتی ہے یا صحیح لغوی ہے، ضعیف کے علاوہ یہ الگ مفہوم بیان کریں گا. اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ حدیث جو ہے متواتر نہیں ہے، احاد حدیث ہے، اور یہ احاد حدیث جو ہے ہم یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی صحت درست ہے یا نہیں. ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ صحیح ہو سکتی ہے لیکن ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں. بند کا مطلب میرے بھائی شک نہیں ہے، جس نے بھی کسی حدیث پر شک کیا یہ حدیث نہیں ہے، صحیح ہونے کے بعد یاد رکھیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا ہے اور جھٹلانا جانے سام سے خارج ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کچھ نہیں جانتے، جب یہ ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے اس کے بعد کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اس لیے کہ سمے تھوڑا اول وہ رجحان صحت رسمت کی اگر لوگوں کو ہو، یعنی کہ یہ گمان ہے ہمیں کہ یہ حدیث یا یہ روایت جو احاد ہے جس نے بھی اس کو روایت کیا ہے صحیح ہو سکتی ہے. مختلف ادارک یہاں سے مراتی میں حصہ لگا تو یہ مرتبہ لحاظ سے اس کا اخلاق صحیح ہے، لذاتی ہی صحیح لغیر سے زیادہ درجہ ہے اس کا، حسن کا اور صحیح لغیر کا درجہ، صحیح لغیر کا درجہ زیادہ ہے، حسن لغیر سے حسن کا درجہ زیادہ ہے، حسن لذاتی ہی. ٹھیک ہے، یہ مرتبہ سب سے اوپر مرتبہ ہے صحیح لغیر، اس کے بعد صحیح لغیر، اس کے بعد حسن لغیر، اس کے بعد حسن لغیر. ان مرتبے کے لحاظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے. روز ہمارے تفید العلم اور علم کا بھی، یقینی علم کا بھی فائدہ ہو سکتے ہیں کہ احتفت بھی فرائض، اگر دوسرا فرائض بھی مل جائے اس کے ساتھ، مشاہدت بھی ہر اصول اور دین کے اصول بھی اس کی طرف گواہی دے. ایک روایت ہے یہ جو احاد ہے غیر متواتر نہیں، مثال اس لیے ہے صحیح حدیث میں آیا ہے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب رات کا آخر قسم ہوتا ہے نازل ہوتے ہیں سماج دنیا میں،
یہ روایت جو متواتر نہیں ہے، میرا حال روایت ہے. اور معتزلی ہیں، جہمی ہیں یا اشعری ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ روایت احاد ہے، متواتر نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کیونکہ یہ احاد روایت ہے، متواتر نہیں ہے. تو یہ بات بالکل غلط ہے. جب صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے اور صحیح روایت ہے، تو اس میں اس بنیاد پر یہ روایت یا یہ حدیث جو ہے کیونکہ متواتر نہیں ہے، اس کو ہم ترک کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں بغیر کسی دلیل کے لیے درست نہیں ہے. اور یہ قاعدے جو اس میں بنائے گئے ہیں، یہ عقل کو شریعت یا دین کی لڑائی سے آگے کر کے پھر بنائے گئے ہیں. عقل کو انہوں نے اونچا درجہ دیا اور شریعت کے نصوص کو عقل کے بعد کا درجہ دیا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں متواتر تو ہر شخص جانتا تھا، احاد تو چند شخص جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جیسے نماز فرض ہے، پانچ وقت فرض ہے، یہ تواتر سے ہمیں ملا ہے، تو یہ چیز کیوں نہیں ہمیں تواتر سے ملی جیسے نماز ملی کہ اللہ تعالیٰ ساتھ آسمان پر نازل ہوتا ہے؟ چند لوگوں کو کیوں پتا ہے؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اپنے دن جس طریقے سے پہنچ جائے کسی کا زور چل سکتا ہے؟ یا اگر نماز پانچ وقت تواتر سے آئی ہے تو دین کہانی سے تواتر سے آئے، یا چند صحابہ کو علم تھا دوسروں کو نہیں علم تھا، یہ ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس طریقے سے ہم تک پہنچی ہے، اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ہمارا معیار یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. صحیح ہے سراکوں پہ، احاد ہے، متواتر ہے، جیسے پہلے بیان کیا تھا. یہ لفظ بھی بعد میں یاد کردہ لفظ ہے، اصل میں تو حدیث کو دیکھا جاتا ہے، روایت کو دیکھا جاتا ہے. یہ متصلوں کی ایجاد کردہ بات ہے کہ متواتر ہے احاد ہے. ہم پڑھاتے اس لیے کیونکہ یہ الفاظ موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں، اور ان کو جواب دینے کے لیے بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ متواتر کے احاد کیا ہے. لیکن حقیقتا اس کا وجود ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا اے صحابہ یہ حدیث متواتر سے سن لو، اے صحابہ یہ حدیث احاد ہے اسے سن لو الگ ہے، یہ کہیں ثابت نہیں ہے. حدیث تو جو ہمیں ملی ہے، روایت جو ہمیں ملی ہے، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملا ہے یا عمل یا ان کی تقریر جس طریقے سے ملی ہے، اس میں یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ایک حدیث کو 30 صحابی روایت کرتے ہیں اور ایک حدیث کو ایک صحابی روایت کرتے ہیں. ان دونوں اعمال بنیاد کتنے صحابی نے بیان کیا؟ ایک صحابی عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ نے اس کو بیان نہیں کیا، کسی صحابی نے بیان نہیں کیا، کیونکہ اس کو چھوڑ دیا. ایک عقل کی بات ہے، جو چیز ہمیں ملی ہے، ہم مسلمان کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا اس کے اسلام، اور اس کے اسلام کا یہ تقاضا ہے جو کچھ تمہیں مل جائے اسے تھام لو. وہ آتا تم رسول تو ہو، جب ہمیں حدیث مل گئی ہے، روایت مل گئی ہے اور یہ ثابت ہو گئی صحیح ہے، تو اس کی طرف جانے کی ضرورت ہی کیا کہ احاد ہے یا نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اس کے جواب میں علامہ ابن القیم حزم نے رحمۃ اللہ علیہ بہت سختی استعمال کی. علامہ ابن القیم فرماتے ہیں من قال ان الاحادیث ضمنیت الدلالہ فہو باعوث، جس شخص نے یہ کہا کہ حدیث، کوئی حدیث چاہے احاد ہو، ضمنیت الدلالہ کوئی گمان ہے اس حدیث پر صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ باعوث ہے. پتا سمجھ آ رہا ہے؟ اور علامہ ابن حزم نے بھی اسی کو لیا ہے کہ حدیث جیسے میں نے بیان کیا ہے، حدیث میں احاد وجوہات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب ثابت ہو جائے تو وہ حدیث ہو، روایت سر آپ کو ضعیف ہے تو اس کو ترک کر دیں گے، کھول دیں گے. اور شیخ ابن حزم نے یہاں پر اس کتاب میں لکھا ہے اول گمان ہے کہ یہ صحیح ہے، ہو سکتی ہے، کوئی جو میں تعارف نہیں ہے، میں کوئی نہ سمجھے. الحمد القیم سویات مسلم نے جب یہ بات فرمائی ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حدیث ضمیر دلالہ ہے تو وہ طاغوت ہے، تو جس نے یہ کہا وہ طاغوت ہے، یہ ہم استفسار کریں گے کہ یہ شخص جو ضمیر دے رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ احاد حدیث ضعیف ہے، اس کو گمان ہے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اس کا اسے ترک کر دیتے ہیں جیسے مرکزی کہتے ہیں، تو وہ طاغوت ہے. لیکن اگر ایک شخص جو شیخ صاحب نے بیان کیا ہے والنور دلالة رجحان صحة نسبتها إلى من نقلت عنه يعني الزن كما تلبية ہے. ہم حدیث کو دیکھیں گے, اس کے راویوں کو دیکھیں گے, کیا یہ حدیث قابل قبول ہے یا نہیں, کیا یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. تو یہ بات درست ہے اور دونوں میں فرق ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ احاد روایت ہے, اس کو میں لیتا ہی نہیں سرے سے, میں دیکھوں گا اس کی سند کو صحیح ہے ضعیف ہے. کیوں؟ کیونکہ متواتر طریقے سے نہیں ملی اور عقیدے میں اس کو میں لیتا ہی نہیں. ہم یہ کہیں گے حضرت القیم کا قول یہ تاغوت ہے, کیونکہ حق بات سامنے ہے, آپ اس کو دیکھو. متواتر کو آپ نہیں دیکھتے اس کی سند کو, لیکن حال سند کو تو دیکھو. کیونکہ اگر ہم اس راستے پہ چلیں گے تو ہمیں آدھا دن چلا جاتا ہے تقریباً. یاد رکھیں ہمارا پورا دن متواتر حدیث پر نہیں ہے. بہت سارے مسائل عقیدے میں اور عبادات میں اور معاملات میں احاد حدیث سے ملتی ہیں. ان لوگ اس لیے گمراہ ہوئے ہیں کیونکہ احاد حدیث کو ہم عقیدے میں نہیں لیتے. میں اس بنیاد پر کہنا ہوں جو قیم کا یہ قول کہ وہ طاغوت ہے, یہ ان لوگوں کی طرف ہے, ان لوگوں کی طرف نہیں جو علماء اہل سنت اور جماعت یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ احاد حدیث فن کی طرف میں جاتی ہے. کہ اس مطلب یہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور پرکھنا چاہیے کہ یہ روایت قابل قبول ہے یا نہیں, صحیح ہے یا ضعیف ہے سند کو دیکھ کر. یعنی مختصر یہ بات ہے, احاد حدیث کی سند کو دیکھنا چاہیے اور متواتر حدیث سند کو نہیں دیکھنا چاہیے. سمجھ رہی نہیں بات. لیکن جو حقیقت یہ حدیث کی حدیثی کا رسبی ہے, لیکن جو آج کل کے محدثین ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اگر متواتر بھی ہو, متواتر بھی حدیث ہو, تو اس کی سند بھی دیکھنا بہتر ہے, فرض نہیں بہتر ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں لوگوں میں شائع ہو جاتی ہیں, متواتر طریقے سے ان گنت لوگ بیان کرتے ہیں جو کہ حدیث نہیں ہے. ہوتا ہے کہ لوگوں میں عام طور پر بات ہوتی ہے جو کہ حدیث نہیں ہے, اس لیے دیکھنا چاہیے کہ واقعی یہ حدیث ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بات جو ہے صحیح ہے وہ یہ ہے کہ متواتر کو دیکھنے کے لیے وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں, کہ متواتر متواتر ہو. انگنت سند کو کیسے دیکھو گے؟ جب سند انگنت ہے اس کی کس کی سند کو دیکھو گے آپ؟ احاد میں اگر صحیح بخاری مسلم نے جیسے ابھی بیان کیا تین طریقے حدیث صحت کے, اگر معتبر کتاب میں بیان کر ہو گئی حدیث اس کو سند دیکھنے کیوں وقت ضائع کرتے؟ اس وقت تین کی وقت کسی اور سرف کر دو, علم حاصل کر رہی ہے تو اس کو کیوں لگا دو؟ صحیح بخاری مسلم میں آ رہی ہے, متفق علیہ علماء حدیث میں متفق علی کہتے ہیں جب بخاری مسلم کے اتفاق ہو جائے. ایک روایت پر بخاری میں بھی موجود مسلم بھی موجود ہے, اس میں کیا شک ہے؟ سر کہنے کیا ضرورت ہے؟ وقت ضائع کرنا ہی نہیں. اگر ایک معتبر عالم کہتے کہ یہ حدیث صحیح ہے, مثال کے طور پہ علامہ البانی نے کہا ہے حدیث صحیح, تو وقت ضائع کرنے کیا ضرورت ہے؟ ہاں اگر کسی اور عالم نے یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے, پناہ حدیث ضعیف ہے, جسے علامہ البانی نے صحیح کہا, پھر اسے ایک روایت کو دیکھا جا سکتا ہے. ہر روایت کو تو نہیں دیکھا جا سکتا نا, وقت ضائع کرنے کی بات ہے. تو دوسری بات یہ ہے اگر کوئی محدث ہو, عالم ہو, اس کے پاس وقت بھی ہو اور وہ تقریب علم تقریب بھی جانتا ہو, تو کسی طریقے پر عمل کرے اور حدیث تقریب کرے, اس کے لیے جائز ہو, اسے نہیں روک سکتے. اگر سنن میں ہو کوئی حدیث یا کسی اور کتاب میں ہو صحیحین کے علاوہ, تو تیسرا طریقہ جو ہے تخریج کے جو طریقے ہیں اس کو اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں. خبر احاد کا دوسرا فائدہ یہ العمل بما دلت علیہ, جب احاد حدیث ثابت ہو جائے تو یہ صحیح ہے, اس کے بعد یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اگر خبر ہے اسے تصدیق کی جائے. تصدیق ہی انکار خبر ہے, وہ تطبیق ہی انکار فرض ہے, اور اس پر عمل کرنا اگر وہ طلب ہو. میں نے پہلے بیان کیا کہ شریعت میں جو احکام ہے وہ تین جو ہمیں ملے ہیں, یا تو وہ خبر ہے, یا وہ امر ہے, یا وہ نہیں ہے. آپ جو بھی کہہ سکتے ہیں, یا خبر یا طلب, اور طلب کی بات اس میں ہے, یا امر ہے یا نہیں ہے, یہ حکم ہے یہ کرو یا منع کیا کہ یہ نہ کرو. خبر کی کیا ہوتا ہے, ہم پر کیا فرض ہے جب خبر ثابت ہو جائے؟ خبر کی کیا کرتے ہیں؟ تصدیق کرتے ہیں کہ خبر سچ ہے. اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جو بھی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی فرمایا سچ کا. اور اسرا معراج کا واقعہ مشہور ہے. اس واقعے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اسرا معراج سے اور مشرکوں سے بات کی تو مشرک بڑے پریشان ہوئے کہ پہلے تو گمان تھا ہمیں آج یقین ہو گیا کہ واقعی لڑوں بلا نہیں ہوئی. ایک رات میں شام کی طرف سفر کر کے پھر واپس آنا اردو کے سفر کر کر کے اردو کو تھکا لیتے دو چار مہینے میں آتے جاتے ایک رات رو کے آئے ابھی جو ہے دوڑتا گیا وہ مگر سبھی کی طرف. میں سوچ کے جا رہا تھا کہ آج تو پھنس گیا یہ ہر بات تصدیق کرتا ہے پتہ چلے گا. اور عرب ہمیشہ مشہور کافر والے سمجھدار تھے. جانب کباب ضرور تھا کہ سمجھدار تو قوم کا سردار تھا. کہ ابو بکر تو جانتا ہے تیرا دوست کیا کہتا ہے. اور حضرت ابو بکر سے کوئی بڑا ذرائع وہ ہمیشہ مرغ اختیار کرتے سب کی طبیعت اختیار کرتے سب کی صرف ایک دفعہ اختیار کی. اور اس وقت جب مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور ان کا یہ موقف بڑا عظیم موقف ہے. اور دوسری جو نے کہا کب سب کی اختیار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی جب ان کے اوپر کھڑے ہو کر سب سے یہ فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتے تھے ان کی عبادت کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کر دے اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندگی میں آئے. آگے کہتے تو جانتے تیرا دوست کیا کہتا ہے اسے کیا فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں شام کی طرف گئے اور واپس بھی آ گئے تو ہنسنے لگا. کیا یہ عقل کی بات ہے؟ بڑے پیارا انداز میں کہتے ہیں ان کا لو فقط سبق. اگر فرما دیا کر یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سچ کرا. وہ ہوٹل کی کیا کہہ رہا ہے ایک رات کافی عقل مانتی ہے. عقل مانے یا نہ مانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا وہاں پر عقل ہماری رک جاتی ہے. بہت عقل ہی کام کرتی ہے. حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک امتحان تھا. کچھ نئے مسلمان ہوئے دو بھی مرتد ہو گئے تھے صرف اس خبر پہ. ایک رات بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ دیکھیں ایمان اور اس وقت سے ان کا نام تا قیامت کیا رہے گا سب دیر رحم اللہ تعالیٰ. اگر خبر ہے اس کی تصدیق کرنا, اگر طلب ہے امر ہے تو اس کو عمل کرنا صبح جلانا, اگر نہیں ہے تو اس کو ترک کر دینا. یہ خبر احد زید کے علاوہ یہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے جانتے ہوئے کہ یہ خبر احد ہے. صحیح ہے جو اس پہ عمل کیا جائے یا نہیں اور نہ ہی اس پہ عمل کرنا جائز ہے. ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی جائز نہیں. ولا یجوز اعتباره دلیلا اور ضعیف حدیث کو بطور دلیل بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. ولا ذکره غیر مقبول ببیان ضعفه اور اس کا ذکر بھی نہیں کر سکتے اپنے بیان میں اپنی باتوں میں. تو یہاں پر شخص شرطیں بیان کر رہے ہیں کہ کب ضعیف حدیث کو ہم بیان کر سکتے ہیں. ولا ذکره غیر مقرون لبیان ضعفه کہ اگر ذکر بھی کیا جائے اس کا تو اس کے ضعف بیان کرنا ضروری ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. الا فی الترغیب والترہیب دوسری شرط یہ ہے کہ ترغیب اور ترغیب میں ہو یعنی مواعظ میں. ترغیب کہتے ہیں لوگوں کو دل جیتنے کے لیے, ترغیب کہتے ہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے. مواعظ میں لوگوں کو جنت کی خبر سنانے میں, جنت کے احکام بتانے میں, اور کسی دوسرا جنت میں جاتا ہے جنت کے کون سے راستے ہیں
یا رفائی کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی گزاری, کس طریقے سے وہ دنیا سے ہٹ کر دور ہو کر کس طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری, کس طریقے سے اپنی لباس یا اپنا کھانا پینا کس طریقے سے ہوتا تھا. جب شخص یہ چیزیں پڑھتا ہے تو دل موم ہو جاتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ترغیب, جیسا کہ مشہور ہے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تین تین مہینے چولہا نہیں جلتا, کس کا گزارا ہوتا تھا؟ پانی کے اوپر. جنہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
طریقے سے لوگ ڈرے تاکہ وہ گناہ نہ کرے اور گناہوں سے بچ جائے, اسے کہتے ہیں ترغیب ڈرانا. فقد سهل في ذكره, لیکن کچھ لوگوں نے یہ نرمی اختیار کی ہے ضعیف حدیث کو ذکر کرنے میں. جماعت, کچھ لوگوں نے, کچھ گروہ نے, بسرا تھا شروع تین شرطوں کے ساتھ. نمبر الاول, نمبر ایک, اللہ يكون الضعف شدیدا, کہ اس کا ضعف شدید نہ ہو. شدید کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں کوئی کذاب یا کوئی متہم بالکذب راوی نہ ہو. اگر یہ بات ہو گئی تو وہ ہم بیان کرنا ہی جائز نہیں ہے اس کا, لیکن ضعف کی وجہ کوئی اور ہو تو اس کو بیان کیا جائے. کوئی صحیح الحفظ ہے, حافظ اس کو درست نہیں ہے, یا کوئی حدیث میں کوئی شذوذ ہو گیا ہو, یا کوئی اور وجہ ہو ان دو وجہوں کے علاوہ. یہ حدیث میں انقطاع ہے, مرسل حدیث ہے, منقطع حدیث ہے, معلق حدیث ہے, سند اس کی متصل نہ ہو تو اس میں بیان کیا جا سکتا ہے. نمبر دو, دوسری شرط, ان یکون اصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا, یعنی جس میں ہم یہ حدیث بیان کر رہے ہیں ضعیف حدیث, اور ترغیب اور ترہیب میں ہو, کسی اور چیز میں نہ ہو, عقیدے میں نہ ہو, نہ عبادات میں ہو. نماز کے مسائل میں, روزے کے مسائل میں ضعیف حدیث کا ذکر کرنا جائز نہیں, نہ عقیدے کے معاملے میں جائز ہے. لوگوں کے دل جیتنے کے لیے اگر کوئی شخص استعمال کرنا چاہے تو ان شرطوں کے ساتھ جائز ہے. اور یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں ضعیف حدیث, اسی موضوع پہ ہو, کسی اور موضوع پہ نہ ہو. مثال کے طور پر جنت کی خبر دے رہے ہیں تو اسی موضوع پہ ہو ترغیب, اور ترغیب اگر جہنم کی خبر ہے تو اسی موضوع پہ ہو. اور تیسری شرط یہ ہے, اللہ يعتقد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالہ, اور اس کے یہ عقیدہ نہ ہو جو بیان کر رہا ہے حدیث, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو. ٹھیک ہے, یعنی یہ نہ کہے قال صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کہہ سکتے ہیں جاء فی الحدیث یا جاء فی الروایہ. جیسے شیخ صاحب نے اس کے شروع میں, اس کی مثال میں کیا بیان کیا, مثالہ, پھر یہ نہیں فرمایا قال صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ یہ مثال دی مثالہ حدیث احترس من الناس بسوء الظن. اس کی یہ وجہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر ثابت ہو جائے اور اس کا ضعف شدید نہ ہو, ترغیب اور ترہیب میں اگر آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہ کبھی کہنا قال صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ تاکہ یہ بات منسوب نہ کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انہوں نے نہیں فرمائی ہو. وعلى هذا فيكون فائدة الذكر في الترغيب, اور اس بنا پر اگر ہم ترغیب میں اسے بیان کریں, حث النفس على العمل المرغب فيه, تاکہ لوگوں کو اس طرف آمادہ کیا جائے کہ اس پہ عمل کریں, لرجاء حصول ذلك الثواب, تاکہ انہیں وہ عمل کر کے ثواب ملے. ثم ان حصل, اگر وہ اس کو مان جائے عمل کر لے تو درست ہے, وإذا لم يضر اجتهاده في العبادة, وگر میں وہ اپنی عبادت میں اگر وہ اجتہاد کر کے عبادت کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اس حدیث کو جو ضعیف بیان کی ہے, ولم يفت الثواب الاصلی المرتب على قیام بالمأمور, اور اس میں اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ملے, جو اصل اس عبادت میں موجود ہے اگر اس نے اس پہ عمل بھی نہ کیا اس ضعیف حدیث پر. وفائدہ ذکر فی الترہیب, اور ڈرانے میں اس کا ذکر کا فائدہ یہ ہے, تنفیر النفس عن العمل المرہب عنہ, کہ نفس کو نفرت ڈالنا کہ اس عمل سے رک جائے جس کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے. مثال کے طور پر زنا کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے, اور ایک حدیث ہے جو ضعیف ہے زنا کے بارے میں, اگر اس کو آپ نے ذکر بھی کر دیا اس حدیث کو, اس کو ڈرانے کے لیے تاکہ مزید ڈر جائے, للخوف من وقوع ذلك العقاب, اور اسے ڈراؤ کہ اگر یہ عمل کرو گے تو آپ پر گناہ زیادہ ہے, اس کی سزا سخت ہے. ولا يضره اذا اجتنبه ولم يقل العقاب المذكور, اور اسے اس شخص کو جس کو ابھی بیان کر رہے ہو ضعیف حدیث ڈرا رہے ہو، اگر وہ اس کو اس پہ عمل بھی نہ کرے، اس کو چھوڑ بھی دے، تو اسے کوئی حرج نہیں اگر وہ اس کو وہ سزا جو ضعیف حدیث میں ثابت ہے، یعنی جو اصل سزا موجود نہیں ہے، آپ نے ضعیف حدیث سے وہ سزا بیان کی ہے، تو اگر وہ کچھ عمل ایسا کرتا بھی ہے اگر اس کو یہ سزا نہیں بھی ملے گی جو ضعیف حدیث میں ہے، تو اس کو کوئی حرج، اور سزائیں تو موجود ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے اس میں، اگر کوئی ضعیف حدیث ہے، آپ ترغیب اور ترہیب میں بیان کرنا چاہتے ہو اور آپ نے اس کو بیان کر دیا ان شرطوں کے ساتھ، تو سننے والے کو اگر فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان نہیں ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اگر ترغیب کے بعد میں اسے دین کی طرف کھینچنے کی بنیاد پر اگر آپ نے یہ حدیث بیان کی ہے، اگر اس پر عمل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایک آپ نے ثواب بیان کیا جو کہ موجود نہیں ہے، ثواب ہے اسے ایک عمل کا جو صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث میں وہ موجود ہے، اپنے وہ ثواب اس کو بتا دیا اور حقیقت وہ ثواب موجود نہیں ہے، اگر وہ شخص اس پہ عمل کرتا ہے ضعیف حدیث پہ اور اس کو وہ ثواب نہ ملے جو ضعیف حدیث میں موجود ہے، دوسرا ثواب تو مل کے رہے گا نا اسے، یا نہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طریقے سے اگر آپ اس کو ڈراتے ہو کسی چیز سے ترہیب میں، اس کو کچھ سزا بتاتے ہو ضعیف حدیث سے جو صحیح حدیث میں موجود نہ ہو، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ڈر جائے اس عمل کو ترک کر دے، اور اس نے اس عمل کو ترک بھی کر دیا اس ضعیف حدیث کو سننے کی وجہ سے، اگر وہ سزا اسے نہ بھی ملے تو اس کے علاوہ سزا ملے گی کہ نہیں جو صحیح حدیث میں ثابت ہے اگر اسے وہ عمل کیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضعیف حدیث ان شرائط کی بنیاد پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن جو صحیح بات اور انصاف والی بات ہے، جو صحیح بات اور انصاف والی بات ہے، اگر کوئی حدیث ثابت ہو جائے کہ یہ ضعیف ہے، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صحیح حدیث کا مجموعہ اتنا وسیع ہے کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ آپ حدیث صحیح ضعیف حدیث بیان کریں، چاہے ترغیب اور ترہیب کیوں نہ ہو، آپ دور نہ جائیں صرف صحیحین کو کھول کے دیکھ لیں، ترغیب اور ترہیب کتنا ہے اس میں، بہت زیادہ ہے. اب یہ حدیثیں بیان کر لیں یہی کافی ہے میرا خیال ہے، اس لیے نرمی اختیار کرنا درست نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو ضعیف حدیث کو اس میں بھی نہ استعمال کیا جائے، کیونکہ صحیح حدیث کا مجموعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ بہت وسیع مجموعہ ہے، اپن وقت اس میں کیوں ضائع کریں؟ تو پھر جب ہم یہ کہتے ہیں اپنے مخالفین کو یہ ضعیف حدیث اس پہ ترک کر دو اور ہم خود اس کو بیان کریں، تو یہ بات انصاف کی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص ضعیف حدیث کو بیان کرے اس باب میں، ہم اسے کہیں گے یار بہتر ہے نہ استعمال کرو، یہ اس سے جھگڑا نہیں کر سکتے، کیونکہ محدثین نے بھی ایسے طریقے استعمال کیے. امام دہلوی کی مشہور کتاب ہے کتاب الکبائر، آپ نے پڑھی ہوگی، اس کا ترجمہ بھی میرے خیال آیا ہوا ہے، الکبائر مشہور کتاب ہے، اگر آپ بھائی نے نہیں پڑھی تو پڑھیں، بہت اچھی کتاب ہے. ترغیب اور ترہیب میں بھی ہے، وہ ترہیب میں ہے سارے تقریباً، کبیرہ گناہ بیان کیے سارے دلیل کے ساتھ، اور اس نے انہوں نے چند ضعیف حدیث بیان کیے ہیں، حالانکہ خود امام ذہبی مشہور امام ہیں، محدث ہیں، زاد الاعتدال مشہور کتاب ہے ان کی، لیکن انہوں نے یہ نرمی بھی اختیار کی ہے تو کچھ ضعیف حدیث بھی انہوں نے بیان کی ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ چلا ہو کہ یہ ضعیف ہے، ان کو ثبوت نہ ملا ہو، لیکن اگر ان کو مل بھی گیا ہو تو باب الترغیب والترہیب میں اگر کوئی عالم اس طریقے سے بات بیان کرے تو اس کے مطلب ہے کہ وہ امام عالم نہیں ہے، کیونکہ محدثین کے نزدیک یہ طریقہ موجود پہلے بھی تھا اور ابھی بھی موجود ہے. آپ سنتے ہیں ممبر پر کوئی خطیب آ کے کہتا ہے فلاں حدیث بیان کرتا ہے اور یہ بھی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، سنتے ہیں کہ نہیں؟ جا فی روایت ضعیف فلاں فلاں سنتے ہیں. تو بہتر ہے اس کو نہ ذکر کیا جائے تو بہتر، اگر کوئی ذکر بھی کرے تو اسے جھگڑنا یا اس کے ساتھ مخالفت کرنے کی بنیاد یہ نہیں ہونی چاہیے.